الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے من يعجبک جو خوش کرتی ہے آپ کو قوله بات اس کی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں لوگوں میں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت خوبصورت بولتے ہیں زبان ان کی بڑی فلوئنٹ ہے بات کرتے ہیں بڑا اثر ڈالتے ہیں یہ سب چیزیں ان میں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گفتگو کریں تو آپ ان کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوں گے کہیں گے کہ واہ یہ بندہ کیسا ہے کیا باتیں کرتا ہے یہ سب کچھ جانتا ہے بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کی جو بات ہوتی ہے وہ کس کے بارے میں ہوتی ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے بارے میں ہوتی ہے یعنی دنیا میں کیسے جینا ہے کہاں کہاں سے کیا فائدہ اٹھانے ہیں تو ان کی ہمیشہ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں کاروبار کی ہوگی جابس کی ہوگی بزنس کی ہوگی یا پھر اسی طرح چیزیں بنانے کی ہوگی لینے کی ہوگی فیشن کی ہوگی مقصد جو کچھ دیکھ لیں آپ فلاں یہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے فلاں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے فلاں کے پاس یہ برانڈ ہے یعنی اس طرح کی جو گفتگو لوگ کرتے ہیں تو بندے کو بڑا متاثر کرتی ہے گفتگو تو یہ نئی نئی جو باتیں ہیں بندے کو بڑا متاثر کرتی ہیں آج کل تو خیر اس کے باقاعدہ کورس کرائے جاتے ہیں کہ آپ ایک شے کو پریزنٹ کیسے کریں اور آپ کا لباس کیسا ہو گفتگو کیسی ہو الفاظ کیسے ہوں دوسرے کو آپ ویلکم کریں تو کیسے کریں مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ ہونی چاہیے اس طرح آپ بیٹھیں یہ آپ کا آفس ہو یہ سب باتیں ہوتی ہیں یہ سب دوسروں کو متاثر کرنے کی ہیں اور سب دنیا کی زندگی کی باتیں یہ ایک حقیقت ہے تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو دنیا کی کھود کھدیڑ کر کے وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اچھا یہ کام بھی ہوتا ہے دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور گفتگو وہ کرتا ہے متاثر کر دیتا ہے اور پھر دوسری طرف وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اوپر اس چیز کے جو اس کے دل میں ہے کیا مطلب بار بار قسمیں کھائے گا اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہارے فائدے کی باتیں ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا دیکھو میں تمہارا بڑا مخلص بھائی ہوں بڑی باتیں کرے گا وہ اور پھر یشہد اللہ کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ قرآنی آیات بھی پڑھیں احادیث بھی پڑھیں جیسے آپ کا مزاج ہوگا ویسے وہ آپ سے بات کرے گا اور آپ کو متاثر کر دے گا جبکہ وہ ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور وہ سخت جھگڑالو ہے جھگڑنے میں أَلَدُّ سخت جھگڑالو ہے جھگڑنے میں تو أَلَدُّ الْخِصَامِ کا مطلب علماء نے لکھا ہے جو جھگڑے میں بڑا سخت ثابت ہو کوئی رعایت نہ کرے جب وہ بات کرے تو بات کرتے کرتے آپ کی طرف لوٹ آئے اور کہے یہ آپ ہیں اور آپ بھی حیران رہ جائیں یار اس نے ثابت کر دیا مجھے میں ایسا ہی ہوں وہ اپنے آپ کو نکال لے گا جھگڑے کے دوران لیکن وہ آپ پر غلبہ پا لے گا اپنی گفتگو میں اسی طرح اس کی گفتگو میں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے اس کا دل بڑا سخت ہے کوئی نرمی نہیں کوئی خدا خوفی نہیں اس کی گفتگو میں یہ دنیا ہی دنیا چاہتا ہے اور ہر شے کو بڑا خوبصورت بنا کے کرے گا وہ دیکھیں جی آپ کاروبار کریں تھوڑا سا بینک سے لون لے لیں اس کے بغیر آپ کا کاروبار نہیں چلے گا یہ فائدے ہیں یہ اس کے نقصان ہیں یہ دیکھیے یہ ان کا بروشر ہے یہ اس میں یہ باتیں لکھی ہیں آپ جناب دنوں میں ترقی کر جائیں گے اور آپ اگر آرگیومنٹ کریں بھائی یہ شریعت نہیں کہتے وہ کہتے کیسے کہتے ہو یار تم کیا سمجھتے ہو یہ فلاں بندہ فلاں نمازی فلاں امام وہ خود سود کا کاروبار کرتا ہے تمہیں منع کرتا ہے یعنی اس طرح کی وہ بات آپ کی طرف ہی لوٹا کے آپ کو بالکل مائنس کر دے گا کہ آپ کچھ بھی نہ کہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی مان لیں. تو بہرحال وہ زبان کا بڑا دھنی ہے مگر عمل کے اعتبار سے بالکل زیرو ہے. ایسا بندہ جو ہے نا بے شک وہ حکمت سے بات کرے مگر جب وہ کام کرتا ہے اس کے عمل دیکھیں تو وہ سارے گناہ گارانہ ہوتے ہیں. باتیں بڑی حکیمانہ ہیں مگر اس کے کام سارے گناہ گارانہ ہیں. اپنی گفتگو میں وہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, سیدھا نہیں ہوتا, جھوٹا ہوتا ہے. یہ الد کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اعوج کے معنی میں آتا ہے, جو بہت ہی زیادہ ٹیڑھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم, کہ اللہ کے ہاں سب سے مبغوض انسان وہ ہے جو جھگڑے میں سب سے زیادہ جھگڑا ہو. تو بہرحال اس طرح کی دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ اپنی گفتگو کے ذریعے آپ پر چھا جانا چاہیں گے اور اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھی بیچ ملائیں گے, رسول اللہ کو بھی بیچ ملائیں گے. مگر جب آپ ان کو تھوڑی سی بات سمجھائیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے تو وہ آپ سے جھگڑ پڑے گا اور ایسی باتیں کرے گا, ایسا شرمندہ کرے گا آپ کو کہ آپ خاموش ہو جائیں گے. یہ ہے مزاج لوگوں کے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام ہے اخنس ابن شریق, یہ بنو ثقیف کا تھا, ثقفی جو قبیلہ ہے اس کا فرد تھا. آیا مدینہ آ گیا, طائف سے چلا مدینہ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کے کہتا ہے کہ میں یہاں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اسلام لاؤں, اور ساتھ کہتا ہے اللہ جانتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو اس کا انداز تھا وہ اتنا بھلا لگا, بہت اچھا لگا کہ تو واہ کیا خوب آدمی ہے. بہرحال اس نے جو کرنا تھا کیا, جو باتیں کرنا تھیں آپ کو بڑا متاثر کر کے وہاں سے نکلا. جب رک گیا تو راستے میں مسلمانوں کے کھیت تھے, کچھ جانور بھی کھڑے تھے, اونٹ کھڑے تھے, کچھ بکریاں کھڑی تھیں. اس نے کیا کیا, کھیتوں کو آگ لگا دی اور اونٹوں کو چھریاں مار کے ان کو گرا دیا اور پھر بکریوں کو بھی ادھر ادھر کاٹ کوٹ کے, یعنی طریقے سے ذبح کرے نہیں, کاٹ کوٹ کے چلا گیا. یہ اس کا کام تھا. آیا آپ سے گفتگو کی, آپ کو بڑا متاثر کیا اور شو یہ کیا میں اسلام لانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, اور اسلام کو اس نے ظاہر بھی کیا, کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ سب کچھ کیا, اور ہمدردی حاصل کرنے کے بعد آپ کو متاثر کرنے کے بعد کہ آپ اب میرے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں, آپ کو متاثر کرنے کے بعد نکلا, اور نکلا تو اس نے کوئی شے نہیں چھوڑی مسلمانوں کی, کھیت کو آگ لگا دی, جانوروں کو الٹا سیدھا زخمی کرتے کاٹتے وہ چلا گیا. یہ حالت تھی اس کی. اور جب اس سے پوچھا بھئی یہ کیا کیا ہے, یہ کیا کیا ہے تم نے, تو کہتا ہے یہ سارا کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کر دیے اور ان کے ذریعے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. مال دوسرے کا ہے اور ان کو مار رہا ہے, ذبح بھی کر دیا ہے, گرا بھی دیا ہے, اور پھر نیت یہ کی ہوئی ہے کہ میں تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا قرب ملے گا بھی تمہیں اس سے, یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ مگر مزاج ہوتے ہیں ایسے, لوٹو دوسروں کے اور پیش کر دو اللہ کے حضور, یہ مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے, اور نیت بھی یہی ہوتی ہے ان کی کہ بس اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. آج ہی کچھ ہے, لوٹا جاتا ہے ہر غلط طریقے سے, اور اپنی اس ساری انکم پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک آدھ چھوٹا سا نیک کام کر لیا, لوگوں کو باور کرا دیا جی میں تو بڑا نیک انسان ہوں, اور لوگ وہی پروپیگنڈا بھی اسی کے بارے میں کرتے ہیں, وہ جی بہت اچھا انسان ہے, بڑا سخی ہے, میرا بڑا خیال کرتا ہے, اس کا فلاں خیال کیا, اس کو اتنا کچھ دیا, اس نے اس کو اتنا دیا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب اس سے تھوڑی سی بات کی جائے، نصیحت کی بات کی جائے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑا متکبر انسان بن جاتا ہے۔ یہ ایک مزاج ہوتے ہیں، یہ ایک کردار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ لیکن اخنس ابن شریق تو ایک مثال دی ہے، لیکن اس مثال کے یا اس کردار کے لوگ جو ہے نا، تا قیامت آپ کو ہر معاشرے میں ملیں گے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، کہا ومین الناسی، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یعجبک قولہ، جس کی بات آپ کو بڑی بھلی لگے گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، وہ آپ کو جناب دنیا بھر کے گر بتا دے گا کہ آپ نے کیسے جینا ہے، فلاں شہر میں جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فلاں مال کیسے خریدنا ہے، فلاں کو کس طرح بنا کے پیش کرنا ہے، فلاں کو کیسے لوٹنا ہے، بینک سے پیسے کیسے لینے ہیں، اور بعد میں کہہ دینا ہے میں بینک کرپٹ ہوں۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کو ابھارنے والا ہوتا ہے وہ، اور پھر جو بھی کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اس پہ گواہ ہے، اللہ میرے دل کی بات کو جانتا ہے، میں تیرے لیے بڑا مخلص ہوں۔ لیکن جواب دیا جائے تو پھر وہ سخت جھگڑالو انسان بن جاتا ہے، نہیں چھوڑتا کسی کی، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بہن کو، یہ اس کی حالت ہوتی ہے۔ پھر وہ اذا تولا، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، سعا فی الارض، وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے اس میں، وہ یہلک، اور وہ ہلاک کرے، الحرث، کھیتی، وہ نسل اور نسل۔ یہ بھی ہے تولا کا مطلب، ایک تو یہ ہے کہ جب اس کو اقتدار ملتا ہے، والی بنتا ہے، یعنی جب اس کو اقتدار مل جائے، تو اقتدار ملنے کے بعد وہ پچھلی باتیں جو اس نے عام پبلک سے کہی ہوتی تھی یا لوگوں کو متاثر کرتا تھا، اب وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ بڑا بن کے کوشش اس کی کیا ہوتی ہے کہ صاف الارض، وہ ساری دوڑ دھوپ کرتا ہے اپنے معاشرے میں، زمین میں، جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں، اس کی اپنی ٹیریٹری میں، تو اس پوری ٹیریٹری میں وہ، اس کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے اس میں، یعنی اس زمین کو بگاڑ دے۔ زمین پہ رہنے والے انسان جو ہیں وہ نیک نہ رہیں، ان کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ آ جائے۔ جب اس کو اقتدار ملتا ہے، پیسوں والا بنتا ہے، کوئی عہدہ مرتبہ ملتا ہے، تو وہ اپنی ٹیریٹری میں کوشش کرتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بگڑ جائیں، ان کی اصلاح نہ ہو، ان کے اندر فساد ہو، خرابیاں آ جائیں، بے حیائی آ جائے، لوٹیں، ماریں ایک دوسرے کو، نیکی سے پرے بھاگیں، گناہوں سے محبت کریں، یہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری طرف وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کر دے کھیتی اور نسل کو۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی ٹیکنیکس لاؤں یہاں، ایسی دوائیاں لاؤں کہ مسلمانوں کی جو کھیتی ہے وہ برباد ہو جائے، اور جو نسل ہے وہ بھی برباد ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہی کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں یہ جو زمین ہے، ہماری زمین، زری زمینیں جو ہیں، یہ اگاتی تو بہت کچھ ہیں، مگر ان ساری نباتات کو یا اس ساری کھیتی کو برباد کرنے والی کیا چیز ہوتی ہے؟ سنڈی، سنڈیاں، ایک نہیں کئی سنڈیاں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ دوائیاں جو ہم نے نہیں بنائی، باہر کے لوگوں نے بنائی ہیں۔ ایک سوچ ہے کہ بھئی بیج پر جو سیڈ ہے، سیڈ، اس پہ ہم کنٹرول کیسے کریں؟ اچھا سیڈ جو ہے، تو اس کا طریقہ یہ بنایا کہ بھئی زمین تو ہر کے پاس ہے، وہاں اگا لیں گے، کھانا پینا انسان کو چاہیے، یہ کھانے پینے کا کنٹرول کر لیں تاکہ یہ ہمارے محتاج بن جائیں۔ تو وہ وہاں بیٹھ کے اپنا دماغ لڑاتا ہے، دوائیاں ایسی بناتا ہے، اسپرے ایسے بناتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی زمین پہ پھینکیں، ان کی کھیتی اگے، اور کھیتی کا جو رزلٹ نکلے تو وہ جو بھی گندم فصل جو بھی ان کو ملے تو وہ ایسی ہو کہ یا تو ان کو سنڈی لگ جائے، وہ خراب ہو جائیں، یا پھر یہ کہ ان کے خرچے بڑھیں اور مہنگائی ہو جائے اور یہ چیزیں بڑی مہنگی بکیں، اور پھر دوسرے کہ ہرس ان کے اندر پیدا کر دیا جائے کہ جو اصل چیز ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، ہماری جو پروڈکشن ہے وہ آپ لے لیں، اس کو لگا دیں، دیکھیں پورا ایک ایکڑ کھیتی جو ہے نا وہ کتنے 100 من گندم نکالے گی۔ یہ ساری وہ تجاویز ہیں یا وہ اس کی سوچ ہے جس پر وہ عمل کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ کھیتی کو برباد کرتا ہے، کھیتی کو۔ آج یہی جو دماغ ہے، اس دماغ نے پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنی انہی چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، دنیا بھر میں ان پر عمل ہو رہا ہے، اور دنیا چاہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پیسے بھی بنائیں، اور پبلک بھی چاہتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں کھائیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں آپ جائیں تو وہاں آپ کو جو بھی سبزی ملے گی، زمین سے اگنے والی کوئی شے بھی ملے گی، وہ ہو یا ڈیری ہو یا جانور ہو، گوشت ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان سب میں اس کے جو اوریجن ہے، اوریجن، اس میں قدرتی طور پر 45 نیوٹریشنز ہوتی ہیں، قدرتی طور پر۔ انہوں نے کیا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے 43 نیوٹریشن اس سے نکال دی ہیں، 2% ہے جو آپ کو وہاں چیزیں ملیں گی۔ کیلا ہوگا تو اتنا بڑا ملے گا آپ کو، سبزی ہوگی تو اتنی بڑی، ہر شے پھولی ہوئی، لیکن نہ اس کی خوشبو ہے، نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے، کچھ بھی نہیں، ہر شے ایسی ہے۔ اور جو اصل چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں بغیر ان دوائیوں کے، ان کو نام دے دیا آرگینک فوڈ۔ اور یہ آرگینک فوڈ جو ہے، یہ عام فوڈ سے 3 یا 4 گنا زیادہ مہنگا ہے۔ یعنی آپ دودھ لینے جائیں تو دودھ آپ کو ملے گا 1.5 کلو کا ڈبا، تو وہ آپ کو ملے گا $2 کا، لیکن وہی اصل دودھ لیں 100% بھی نہیں، 2% یا 3% دودھ لیں، یعنی 3% خالص دودھ ہے، باقی اس سے سب کچھ مکھن، سب کچھ کریم نکال لی گئی ہے، وہ 2-3% بھی وہ جو ملے گا تو اس کو آرگینک کہتے ہیں، وہ پڑوتا ہے اوپر، یہ 2 روپے کا، وہ 9 روپے کا، $10 کا۔ بے نہیں، یہی حال سیب کا ہے، سبزیوں کا ہے۔ اور ان کو میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا، یا اللہ ہم تو بڑے ناقدرے لوگ ہیں، ہمارے یہاں تو یہ سارا سامان ریڈی والے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور آرگینک ہے فوڈ، حقیقت ہے، اللہ کا شکر ہے یہ آرگینک فوڈ ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اور وہاں یہ چیزیں انہوں نے بڑی بڑی الماریوں میں خوب سجا کے رکھی ہوئی ہیں، اور لوگ جو بڑے ظاہر ہیں، جن کی پے بہت بڑی ہے، جو $1000 کماتے ہیں ہفتے میں، وہ یہ کھا سکتے ہیں، عام بندہ تو نہیں کھا سکتا۔ جس کی $100-$150 پر ڈے آمدنی ہو، وہ تو ان چیزوں کو نہیں کھاتا۔ تو عام بندہ یہ کچھ کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیں، وہ پھوگ ہے، پھوگ ہماری زبان میں پھوگ کہتے ہیں، یہ پھوگ ہے جو وہاں ملتا ہے یہ فوڈ، اور اس کے مقابلے میں ہمیں جو مل رہا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کھیتی کو برباد کیا جائے، سیڈ پہ قبضہ کر لیں، اور دنیا بھر میں کہیں بھی کسانوں کو سیڈ کی ضرورت ہو تو ہمارے سٹور ہوں، ہمارے پاس سب کچھ ہو، اور ان کا اصل سیڈ ہم لے لیں، اور ان کو نقلی سیڈ دیتے جائیں، اور جب ان کی زمین جواب دے دے اس نقلی سیڈ کو اگانے میں، تو پھر یہ محتاج ہوں، ہمارے پاس آئیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو منہ مانگی قیمت لے کے ان کو یہ دیں۔ اب کوشش ہو رہی ہے، افریقہ میں یہ ہوا، وہاں دیکھیں بالکل وہ ملک جو ہے نا بالکل بنجر ہو گیا ہے، لوگ بھوک مر رہے ہیں، ان کے پاس سیڈ نہیں ہے، نہیں دے رہے، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تیل نکال نکال کے، پتھر سٹونز نکال کے، وہ اپنی دنیا کی کمائی کر رہے ہیں، وہ چند ہاتھوں میں ہے وہ ساری دولت، باقی سارے لوگ بالکل ایسے ہو گئے ہیں، مر رہے ہیں بھوک سے۔ اور یہی نشانہ اب دوسرے ملکوں کا ہے، دوسرے بر اعظم کا ہے، کہ وہاں بھی ہم جائیں اور یہی کام کریں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو سَعَى فِي الْأَرْضِ، اس کی پوری دوڑ دھوپ یہ ہوتی ہے کہ میں زمین میں لیفسد فیہا، جتنا بھی فساد برپا کر سکوں کر دوں، اجاڑ سکوں اس کو اجاڑ دوں، لوگ جتنے کرپٹ ہو سکتے ہیں وہ ہوں، جتنا ان کا اخلاقی دیوالیہ نکل سکتا ہے وہ نکل جائے، ان کی اپنی ویلیوز ختم ہو جائیں۔ اور دیکھ لیں آپ ساری کوششیں ہیں آج کل، میڈیا دیکھ لیں، اس پہ لگایا ہوا پیسہ دیکھ لیں، افراد کو دیکھیں کس طرح تیار کیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے۔ فساد پیدا کرنے والے آج لوگ زیادہ ہیں جو اخلاقی بگاڑ پیدا کر دیں، بے حیائی کو عام کر دیں، لیکن ان کے مقابلے میں اصلاح کرنے والے گنتی کے بھی نہیں ہیں، گنتی کے بھی۔ یہ حالات ہیں۔ پھر وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کر دے کھیتی کو، وہ نسل اور نسل کو۔ نسل کیا ہے؟ نسل یہی جو ہماری ہے، یا ہر وہ جانور جو زمین پہ رینگتا ہے اس کی نسل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الحرث حرثکم والنسل نسل کل دابہ، حرث سے مراد تمہاری اپنی کھیتی ہے، اور نسل سے مراد کیا ہے؟ ہر رینگنے والے جانور کی، ہر رینگنے والی شے کی نسل۔ تو الحرث حرثکم، ہماری کھیتی یعنی ہمارا کھانا پینا، وہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ ہماری عورتیں جن کو قرآن مجید کہتا ہے نساؤکم حرث لکم، ہماری عورتیں، ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے وہ بھی خراب ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتیں ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اپنی امت سے کہ میری امت کے لوگ عورتوں میں زیادہ دلچسپی لیں اور اپنا گھر نہ بنائیں۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور آپ نے ڈر ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے سب سے زیادہ چیز جو میری امت کے افراد کو نقصان پہنچائے گی وہ عورتیں ہوں گی۔ آج دیکھ لیں، پتہ نہیں ان لوگوں نے ہمیں اسٹڈی کر لیا ہے کہ مسلمان کو خراب کرنے کی کیا چیز ہو سکتی ہے، وہی ہے بے حیائی۔ عورت کو بے حیا کر دو، بس اس کے بعد وہ بگڑ گئی، وہ خاوند کو بھی بگاڑے گی، بچوں کو بھی بگاڑے گی، بھائیوں کو بھی بگاڑے گی۔ ایک کا اثر پورے، ایک بندہ خراب ہو تو وہ خود ہوتا ہے، لیکن عورت خراب ہو تو نسل تک خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی یہ کوشش ہوگی۔ پھر نسل کو بگاڑنے کے کیا طریقے ہیں، نسل کو ہراک کرنے کے کیا طریقے ہیں، آپ دیکھیں۔ یہ ہمارے ہاں بڑی کوشش کی انہوں نے، اپنے ہاں تو انہوں نے کیا، اپنی نسل کو یوں بگاڑا کہ جو حلال ذرائع تھے نسل بنانے کے، وہ تو سمجھا یہ پرانا سسٹم ہے، اس کو ختم کرو۔ اب جو راستے چلتے ہوئے کسی کو کہہ دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو لے جاتا میں اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو ٹھیک ہے، قانوناً اس کی اجازت دے دو۔ تو نسل کو، جو صحیح نسل تھی، جو ایک ہوتی ہے نا جس کا نسب ہوتا ہے، یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے، فلاں ماں کا بیٹا ہے، اب اس کو ختم کر دو، ہلاک کر دو اس کو۔ یہی حال دیکھ لیں، اب دنیا میں کہیں جائیں، ویزا لیں، تو تعارف وہ پوچھتے ہیں آپ سے، یہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، کیا نام ہے، ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام نہیں پوچھتے۔ اگر باپ سے تو نسل ثابت ہوتی ہے نا، تو اکثریت جو ہے وہ باپ کے بغیر، وہ باپ ان نون ہے، ماں نے پالا تھا، تو یہ اپنی ماں کا بیٹا ہے، باپ اس کا کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ فارم جو یہی بات لکھتے، یہ نہیں لکھتے کہ فادرز نیم، کہتے ہیں مدرز نیم، تو ماں کا کیا نام ہے۔ پاسپورٹس پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے، آئیڈینٹیٹی کارڈ جو ہے اس پہ بھی یہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ ہلاکت، یہ نسل جو ہے نا اس طرح خراب ہو گئی کہ نسب نام ہی ختم کر دیے۔ پھر اس کے بعد نکاح شکاح، یہ تو فضول چیزیں ہو گئی نا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈز کا جو تصور ہے وہ عام ہو گیا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مسلمان اگر اپنی نسل کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو ان بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہم مسلمانوں کی نسل کو بھی تباہ کر دیں، ان کو بھی ہلاک کر دیں۔ ان کے لیے دنیا کے پاس بڑے پروگرامز ہیں، خاندانی منصوبہ بندی ہے، وہ نہیں چلا تو پھر اس کے بعد جبر کیا گیا حکومت پہ کہ آپ یہ کام کریں، جب حکومت بھی بے بس ہو گئی تو پھر مختلف دوائیاں لا کے وہ مارکیٹ میں چھوڑ دی گئیں کہ ان لڑکوں کو اور ان مردوں کو، ان عورتوں کو بانج کر دو، یہ بچے ہی پیدا نہ کر سکیں۔ آج دیکھ لیں خوراکیں ایسی آ گئی ہیں کہ ان خوراکوں کو ہمارے بچے پیتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں، تو بہت سی کہانیاں آج کل سننے میں آ رہی ہیں، بڑے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بڑے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ لڑکے نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی مگر لڑکا نامرد تھا، وجہ کیا ہے؟ خوراکیں ایسی آ گئی ہیں، ان خوراکوں میں کچھ چیزیں ایسی ڈال دی جاتی ہیں کہ بندہ بظاہر تو کھا رہا ہے، زبان میں بڑے مزیدار ہیں، مزہ آتا ہے، لیکن اندر جا کے جو اثر کرتی ہیں تو بندے کو بالکل بیکار کر کے رکھ دیتی ہیں۔ عورتیں وہ بانج ہو جاتی ہیں، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ کو اگر تھوڑی سی آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ ایسا کریں، یہ ہماری گایوں کو اور بھینسوں کو دودھ نکالنے سے پہلے جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے نا، ٹیکہ، آپ اس ٹیکے کا نام لکھیں، نیٹ پہ جائیں اور اس ٹیکے کو آپ دیکھیں کہ اس کے کیا کیا اثرات ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اتنا ڈینجرس کام ہے۔ دودھ پیتا ہے بندہ چائے میں ملا کے، کھیر میں ملا کے، یہی دودھ جو ہے نا اندر جب جاتا ہے تو بندے کو بالکل نامرد بنا دیتا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اور عورت پیتی ہے تو بانج ہو جاتی ہے۔ آپ پڑھیں جا کے، ذرا اس کو دیکھیں، آپ کو اگر پتہ چل جائے تو آپ کبھی دودھ ہی نہ پئیں، حقیقت ہے میں بتا رہا ہوں۔ اتنی خطرناک چیزیں آ گئی ہمارے یہاں، جس ملک میں اب یہاں کیا کم کہوں، کتے بلی اور گدھے اور گھوڑے اور خچر اور سور تک کا گوشت بک رہا ہو، وہاں یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری پلاننگ ہے، پلاننگ۔ ہم خود بے حس ہیں کہ ہمارے ہاں جو فساد ہو رہا ہے، جو تباہ کیا جا رہا ہے نسل کو اور کھیتی کو، ہمیں بس اتنا دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس کے قائل ہیں، باقی بھاڑ میں جائیں، جو ہوتا ہے ہو، ہم ان کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم کہ کیا یہ فتنہ، یہ چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گی؟ میں آج پیسہ تو بنا لوں لیکن میرے بچے وہ اگر ان چیزوں کو کھائیں گے تو میں تو بچ گیا، کیا بچے بچیں گے؟ سب متاثر ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے پہلی بتا دی کہ لوگ اس طرح کے بھی ہیں مارکیٹ میں، ان کے کردار کو آپ پہچانیں اور ان سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، ورنہ یہی ہوگا، بگاڑ کی صورت ایسی آئے گی کہ آپ خود نہیں تو آپ کی نسلیں اور آپ کی کھانے پینے کی چیزیں سب تباہ و برباد ہو چکی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہے، اس میں بناؤ ہی بناؤ ہے، بگاڑ نہیں ہے، ہر شے قدرتی طور پر اپنا کام کر رہی ہے اور وہ چیز آپ کو ملنی چاہیے، مگر اس میں جب فساد پیدا کر دیا جاتا ہے، اس کو خراب کر دیا جاتا ہے، تو اللہ ایسی حرکت کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو ان فسادیوں کو اللہ تعالی نے سمجھا دیا، پھر ان کا ایک مزاج یہ بتایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس کو اللہ سے ڈرو، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ کیا صرف پیسہ ہی بنانا مقصود ہے؟ تمہیں پتہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ کچھ ڈرو یار، خود نہیں تو تمہاری نسل بیمار ہو جائے گی، تمہاری نسل کم ہو جائے گی، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، کیوں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں؟ پیسہ عزیز ہے تمہیں؟ تو اخذت العزت بالاثم، تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت گناہ کے ساتھ، یعنی اس کی عزت اس کو آمادہ کرتی ہے کہ جناب اور گناہ کرو، یہ کون ہے، بے وقوف ہے، میں اس وقت کا انتہائی سیانہ بندہ ہوں، میرے تعلقات ہیں، میری آمدنی کا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے، یہ روکنا چاہتا ہے مجھے، جو میں کام کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. لوگ لکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں, ان کی انکم بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھانے والا ہے. تو یہ بندہ بڑا متکبر بن جاتا ہے اس موقع پہ, بجائے اس کی کہ بات کو سنے, اس کو غور سے سننے کے بعد سوچے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کیا واقعی اس کے برے اثرات نہیں ہیں. مگر وہ ادھر سوچنے کی بجائے خود اپنے آپ کو بڑا بنا بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے میری عزت پہ حرف ڈال رہا ہے یہ بندہ, اس کی انا جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ, ایسے بندے کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اور البتہ کتنا برا ہے یہ ٹھکانہ, مہد سے ہے, مہد سے. مہد کہتے ہیں لیب کو, گود کو, یعنی آگ کی گود میں یہ بندہ جب جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آگ کتنی بری ہے, اوپر نیچے دائیں بائیں, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں.